أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد ناظرین کرام آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور میں آپ کے سامنے جس برنامے کے ساتھ جس پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں اس میں میرا ارادہ ہے ہمارا کہ آپ کے سامنے اسلامی مسائل اور اسلامی احکام کو پیش کیا جائے۔ سب سے پہلے ناظرین کرام سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسانی زندگی میں دین کو پہچاننے کی ضرورت کیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں جانے گرامی ناظرین کرام تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کو پہچانے بغیر دین کی شناخت کے بغیر ہم دین پہ عمل نہیں کر سکتے، اور دین کو پہچاننے کی اتنی زیادہ تاکید ہے کہ خود قرآن حکیم بھی ارشاد فرما رہا ہے لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، یعنی قرآن حکیم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر گروہ سے، ہر طبقے سے، ہر جگہ سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے، تاکہ دین کی شناخت حاصل کریں، تاکہ دین کو صحیح سے سمجھیں، تاکہ دین میں مہارت حاصل کریں، اور اس مہارت حاصل کرنے کے بعد اپنے علاقوں میں جب واپس جائیں تو لوگوں کو دینی باتیں بتائیں، لوگوں کو ڈرائیں تاکہ لوگ ڈریں۔ تو اسلام نے اتنی زیادہ اہمیت دی ہے دین کو سمجھنے کی کہ قرآن کے علاوہ خود روایات میں بھی مسلسل دین کو سمجھنے کی تاکید کی جا رہی ہے، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الکمال و کل الکمال التفقہ فی الدین، کہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا کمال، سب سے زیادہ انسانی زندگی میں جو اہمیت کا درجہ رکھتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان دین کو سمجھے، یعنی التفقہ فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کرنا، دین کی سمجھ مہارت، یعنی اتنی دین کی سمجھ حاصل کرنا کہ انسان دین کا ماہر ہو جائے، یہاں تک مہارت حاصل کرنے کو سب سے بڑا کمال امام باقر اسلام فرما رہے ہیں، یعنی مال و دولت حاصل کر لینا، اولاد کی کثرت، یہ انسانی زندگی کا کمال نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کا کمال سب سے بڑا کیا ہے کہ انسان دین کو پہچانے، دین کی شناخت حاصل کرے۔ اسی طریقے سے امیر المومنین مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہ فی الدین، یعنی اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ویسے تو اللہ سب بندوں کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، لیکن جب کسی پہ خاص لطف و نگاہ ہوتی ہے، جب کسی پہ خاص لطف و کرم ہوتا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے، اس کو دین کی شناخت حاصل کرا دیتا ہے۔ تو اذان گرامی، یہ دین کی شناخت ہماری زندگی میں بہت اہمیت کا درجہ رکھتی ہے، اور دین جس کی شناخت اتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اب سوال یہ کرتے ہیں کہ دین کو کتنے حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ اذان گرامی، ہم اپنی آسانی کے لیے اگر چاہیں دین کو تین حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک دین کا وہ حصہ ہے جس میں دین ہم سوال کرتے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں ہم عقیدہ رکھیں، ہماری آئیڈیالوجی کیا ہو، تصور کائنات ہمارا کیا ہو، یعنی ہم خالق کے بارے میں، اس دنیا کا خالق کون ہے، مات کے بارے میں ہمیں کہاں جانا ہے، نبوت کے بارے میں، امامت کے بارے میں بحث کریں۔ اذان گرامی، ایک دین کا یہ حصہ جس کو عقائد ہم کہتے ہیں، اور اس عقائد کی بحث ہم علم کلام میں کرتے ہیں۔ اذان گرامی، ناظرین کرام، تو یہ عقائد جس کو ہم علم کلام میں بحث کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اپنی صحیح فکر کر سکتے ہیں، یعنی اپنے عقیدے کو صحیح کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، تو ناظرین کرام، عقیدے کو صحیح کر لینا صرف کافی نہیں ہے، اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہو گیا، انسان ایمان لے آیا، تو اس ایمان کے آثار بھی ہیں، یعنی انسان نے عقیدہ صحیح کر لیا، اور جیسا کہ آپ نے پہلے بھی دوسرے جگہ پتہ کیا ہوگا کہ عقیدے میں انسان کو استدلال اور دلیل کے ذریعے حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی اگر انسان چاہے کہ عقیدے کو کسی کی تقلید سے حاصل کر لے، اپنے ماں باپ کی، اپنے خاندان کی، اپنے علاقے کی، یا اپنے کسی شخص کی تقلید کے ذریعے سے عقیدے کو حاصل کرے، تو اسلام قبول نہیں کرتا. عقیدہ وہ صحیح ہے جس کو انسان دلیلوں کے ذریعے حاصل کرے. ہاں، دوسروں کی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے جو اس سلسلے میں ماہر ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. انسان اپنے یقین کو حاصل کرنے کے لیے، اطمینان تک پہنچنے کے لیے، ان سے اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے صرف رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. لیکن خود انسان اگر چاہے، ناظرین کرام، کہ خود کسی کی تقلید کے ذریعے سے عقیدے کو حاصل کر لے، تو یہ قابل قبول عقیدہ نہیں ہے. تو یہ ایک حصہ ہے دین کا جس کو علم کلام میں ہم بحث کرتے ہیں. اور دوسرا حصہ جو دین کا ہے، جسے ہم بحث کرتے ہیں اذان گرامی، احکام اور فقہ میں. فقہ کیا ہے اذان گرامی؟ یعنی جہاں پر انسان، جب انسان عقیدہ حاصل کر چکا، جب انسان ایک اللہ کو پہچان چکا، مات پہ ایمان حاصل کر چکا، تو اب اس اللہ کے احکام کیا ہیں؟ اس اللہ نے ہماری زندگی کے لیے کیا دستور دیے ہیں؟ اس اللہ نے ہماری زندگی کے لیے کیا فرامین دیے ہیں؟ اس اللہ نے ہماری زندگی کے لیے کیا قوانین بنائے ہیں؟ اس قوانین پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. ورنہ اگر انسان نے صرف ایمان کی رٹ لگا لی کہ میں ایمان لے آیا، میں عقیدہ، صحیح عقیدے کا حامل ہوں، تو وہ صحیح عقیدہ نہیں کام کرے گا انسان کا، جب تک کہ وہ صحیح عقیدہ عمل کے پیرائے میں ظاہر نہ ہو. یعنی انسان صحیح عمل کے ذریعے سے اس صحیح عقیدے کو جلا بخش سکتا ہے. تو یہ جو دوسرا حصہ ہے دین کا، جسے ہم کیا کہتے ہیں ذان گرامی، احکام، اور جس کی بحث ہم علم فقہ میں کرتے ہیں، تو یہ دوسرا حصہ، اس کو حاصل کرنے کے تین راستے ہیں، انشاءاللہ آئندہ آپ کو بیان کریں گے. ایک راستہ یہ ہے کہ انسان، چونکہ اس میں عقیدے، چونکہ احکام میں، یہ شرعی مسائل میں، ان قوانین پہ عمل کرنے میں، انسان کو صرف یہ ہے کہ دستور الہی کے مطابق ہماری زندگی بسر ہو رہی ہو، تو وہ دستور الہی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان خود اجتہاد، یعنی مجتہد بنے، اور اجتہاد کے ذریعے سے اس کو حاصل کرے. یا اگر اجتہاد کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، تو انسان احتیاط کرے، یعنی اس درجے تک انسان پہنچ جائے اس کا علم، اس کے وہ تشخیص دے سکتا ہو کہ یہاں پر انسان کیا کرے، یعنی احتیاط کے موارد کو انسان پہچانتا ہو. اور تیسرا درجہ کیا ہے، تیسرا شناخت کا ذریعہ کیا ہے، وہ ہے کہ انسان جن لوگوں نے اجتہاد کے ذریعے سے دین کو پہچانا ہے، اجتہاد کے ذریعے سے دین کو سمجھ سکے ہیں، ان کی تقلید کی جائے. یعنی یہاں پر دیکھیے، عقیدے میں تقلید جائز نہیں تھی. عقیدے میں تقلید کیوں جائز نہیں تھی؟ چونکہ ابھی تک انسان نے کسی دین کی پیروی نہیں کی ہے. لیکن جب ایک دلیلوں کے ذریعے انسان نے کسی دین کی پیروی کر لی، خدا کو پہچان لیا، نبی کو پہچان لیا، امام کو پہچان لیا، اب یہ انسان اس کے بعد، نبی کو پہچاننے کے بعد انسان اب کیا کرے گا؟ اس نبی کو پہچاننے کے بعد، مات کو پہچاننے کے بعد، اب اس قوانین پہ جب عمل کرنے کی باری آئی ہے، تو یہاں پر انسان کو اللہ نے چھوٹ دی ہے. کیا چھوٹ دی ہے؟ کہ اجتہاد کے علاوہ، جو کہ دلیلوں سے انسان، کون سی دلیلیں؟ کہ جو اللہ نے جن دلیلوں کو رکھا ہے، مثلا قرآن و سنت، اس کے ذریعے سے انسان جب دین کو، قوانین کو حاصل کرتا ہے، تو اگر انسان اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور نہ احتیاط کی صلاحیت رکھتا ہے، تو ایسے شخص کی طرف رجوع کر سکتا ہے کہ جس نے اس کو حاصل کیا ہے. تو انسان کے لیے یہی دلیل بن جائے گا. یعنی جب اللہ کل پوچھے گا کہ تم نے ان اعمال، ان قوانین پہ کیسے عمل کیا، تو اللہ سے انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ انسان، اے پروردگار، میں نے اس ماہر شخص کی طرف رجوع کیا تھا، اے اللہ، میں نے اس انسان کی تقلید کی تھی کہ جس نے خود مہارت کے ذریعے، خود دلیلوں کے ذریعے تیرے احکام کو جانا تھا. تو یہاں پر خود انسان کی اس اللہ دلیل کو مان لے گا. تو تقلید ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کے ذریعہ احکام الہی کو انسان پہچان سکتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اخلاق ہے ذان گرامی. یعنی دین کا تیسرا حصہ اخلاق ہے، جس میں انسان اپنے رضائل اور رضائل اخلاقی کو کیسے دور کرے، اور نفس اور پسندیدہ اخلاق کو کیسے اپنے اندر پیدا کرے. دین کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا ناظرین کرام. ایک دین کا حصہ اخلاق، دوسرا دین کا حصہ احکام، اور تیسرا عقائد. یہاں پر ہماری گفتگو کا محور وہ احکام ہیں، جن کو آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکم ہے کیا؟ احکام حکم کی جمع ہے ناظرین کرام. حکم کہتے ہیں اس دستور کو، اس قانون کو، اس فرمان کو جو پروردگار عالم نے انسانی زندگی کے لیے بھیجا ہے، یعنی وہ قوانین، وہ دستورات، وہ فرامین جو پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کے ذریعے انسانوں کی زندگی کے لیے بھیجا ہے، اس کو حکم کہتے ہیں زانِ گرامی. تاکہ اور ایک فرق جو الہی قوانین اور انسانی قوانین میں یہ ہے کہ الہی قوانین میں انسان کی صرف دنیا کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے بلکہ آخرت کو بھی پروردگار نے انسان کی مد نظر قرار دیا ہے، اور جو دنیاوی جو قوانین ہے اس میں صرف ہمارے ان فائدوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دنیا میں ہمیں کتنا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، یعنی مادی فائدوں کو صرف دیکھا جاتا ہے. لیکن پروردگار عالم جب کوئی احکام بناتا ہے تو وہ، چونکہ یہ دنیاوی زندگی انسان کی چار روزہ ہے، آج یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو کل انسان کی زندگی باقی نہیں رہے گی، اور وہ زندگی جہاں پہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے انجام دینا ہے اعمال کو، تو پروردگار نے جو احکام اور جو قوانین اور جو دستورات انسانوں کے لیے نازل کیے ہیں اس میں انسانوں کی مصلحت اور انسانوں کے فائدے کو صرف دنیاوی نہیں دیکھا گیا ہے بلکہ آخرت کی مصلحتوں اور آخرت کے فائدوں کو بھی پروردگار نے مد نظر قرار دیا ہے. تو یہاں پر حکم احکام کی اس کی جمع ہے اور حکم اس کا مفرد ہے. تو حکم جب ہم سمجھ گئے تو یہ حکم دو طرح پہ تقسیم ہوتا ہے. ایک حکم وہ ہے جو پروردگار عالم نے ہمارے اوپر نازل کیا ہے اور ہمارے احکام کو انبیاء کے ذریعے بھیجا ہے، وہ احکام ہیں کہ جو ہمارے افعال سے متعلق ہیں، یعنی جس کو ہمیں انجام دینا ہے ہمارے اعمال سے متعلق ہیں. مثلا شراب ہمیں نہیں پینی ہے، مثلا نماز ہمیں انجام دینی ہے، مثلا روزہ ہمیں رکھنا ہے، یعنی جو ہمارے افعال سے متعلق ہے اس کو حکم تکلیفی کہتے ہیں. حکم تکلیفی یعنی وہ ذمہ داری، وہ کام جو اللہ نے ہمارے ذمے کیا ہے ہمارے فعل سے متعلق، ہمارے عمل سے متعلق ہے. اور دوسرے احکام وہ احکام ہیں جو احکام وضعی ہیں، یعنی ہمارے اور دوسری چیزوں کے درمیان ایک وضعیت، ایک سچویشن کو پیدا کرتے ہیں، اس حالت کے ذریعے سے ہم کچھ احکام بعد میں آتے ہیں احکام تکلیفی. مثلا ایک پانی ہے جس کو کہا جاتا ہے نجس ہے، یا ایک نماز ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحیح ہے، یا ایک انسان کسی زمین کا مالک ہو گیا تو کہا جائے گا کہ آپ اس کے مالک ہیں، تو مالک ہونے کے بعد اب ہم اس میں تصرف کر سکتے ہیں، یا ایک مرد اور عورت کے درمیان زوجیت کا رشتہ قائم ہو گیا، تو جب انسان ایک عورت اور مرد کے درمیان زوجیت کا رشتہ آ گیا تو اب احکام فقہی آتے ہیں، نفقہ وغیرہ. تو پتہ کیا چلا کہ حکم کی دو قسمیں، ایک حکم تکلیفی، ایک اور حکم وضعی. حکم تکلیفی ڈائریکٹ ہمارے افعال سے متعلق ہیں، اور حکم وضعی ڈائریکٹ ہمارے افعال سے متعلق نہیں ہیں لیکن ایک ایسی سچویشن کو پیدا کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بعض احکام تکلیفی آتے ہیں. اب یہ احکام تکلیفی پانچ قسموں پر ہیں. ایک حکم تکلیفی واجب، یعنی جس کو بجا لانے کا پروردگار نے حکم دیا ہے، اگر انسان نے اس حکم تکلیفی کو چھوڑ دیا جس کو واجب کہتے ہیں تو انسان کو پروردگار عذاب دے گا، اور اگر بجا لایا تو ضروری بھی ہے بجا لانا اور ثواب بھی ہے. دوسرا حکم تکلیفی کیا ہے؟ حرام، یعنی جس کو انسان کو ترک کرنا ضروری ہے، اگر انسان نے اس کو ترک نہیں کیا اور اس کو بجا لایا تو عذاب ہے، اور اگر ترک کر دیا تو انسان کو. دوسرا حکم تکلیفی کیا ہے؟ مستحب، یعنی وہ حکم کہ جس کو بجا لانے کا پروردگار نے حکم دیا ہے لیکن اگر انسان اس کو چھوڑ دے تو اس پہ انسان کو عذاب نہیں ملے گا لیکن بجا لانے پر ثواب ضرور ہے. چوتھا حکم تکلیفی کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں مکروہ، یعنی جس کو چھوڑنے کا پروردگار نے حکم دیا ہے، اگر انسان اس کو چھوڑ دے تو اللہ کی جانب سے اس کو ثواب ملے گا لیکن اگر بجا لائے تو انسان کو کوئی گناہ اور عذاب نہیں ہے. اور چوتھا حکم تکلیفی ہے وہ مباح ہے، یعنی جس میں بجا لانا یا چھوڑ دینا دونوں انسان کے لیے برابر ہے، ثواب اور عذاب دونوں پہ نہیں ملے گا. تو یہ احکام تکلیفی کی ایک تقسیم تھی. انشاءاللہ آئندہ ہم آپ کو حکم تکلیفی اور فتوے کے درمیان فرق بتائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.